الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البشر. الله جل شانه نے کتاب حکیم میں جہاں انسانی زندگی کا ایک مکمل اور جانے ضابطہ ارشاد فرما دیا ہے، کس طرح سے دنیا میں جینا ہے، ضروریات زندگی کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو کہاں کہاں اور کس کس انداز سے خرچ کیا جانا ہے، اللہ جل شانہ کی عبادات کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، اور کس کس انداز میں کس کس مقام پر کس کس وقت میں ادا کی جائیں گی، صلح اور جنگ کے ضابطے کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، دوستی اور دشمنی کی حدود کیا ہیں، انصاف اور عدل کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، غرض کے زندگی کی تمام حقیقتیں اس انداز سے ارشاد فرما دیں کہ ان میں کسی ترمیم کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہو. اس سب کے ساتھ ایک حکم قرآن حکیم میں بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے اور مختلف انداز سے موجود ہے، اور وہ ہے ذکر الہی. بڑی عجیب بات یہ ہے، ہمارے اس دور میں جہاں اور بہت سی محرومیاں ہمارے حصے میں آئی ہیں، اور اس دور کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم خود جواز پیدا کر لیتے ہیں کسی کام سے جان بچانے کا، جی چرانے کا، وقت کو ٹالنے کا. اگر جواز پیدا نہ کیا جائے تو ایک احساس تو باقی رہتا ہے کہ مجھ سے کچھ کمی ہو رہی ہے، کوئی کام چھوٹ رہا ہے، اور آدمی کبھی نہ کبھی اسے کرنا شروع کر دیتا ہے. ذکر الہی کے معاملے میں بھی ہم نے بہت سے جواز پیدا کر دی، حالانکہ قرآن حکیم نے جتنی شدت کے ساتھ اس پر اصرار فرمایا ہے اور جتنے مختلف انداز ہو سکتے تھے کہیں اس پر اللہ کے انعامات اور اللہ کے قرب کا وعدہ، کہیں ذکر نہ کرنے کے نقصانات، اور اس کے ساتھ پھر تمام عبادات کی حدود، اوقات، طریقہ کار معین فرمائے، لیکن ذکر کی حد معین نہیں فرمائی، بلکہ کثرت ذکر کا حکم ارشاد فرمایا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. لیکن ہم نے خصوصاً اس زمانے قریب میں آ کر، 14ویں صدی کے آخری 10-20 سالوں میں آ کر، یہ بہت زیادہ شدت سے رواج پکڑ گئی بات، کہ جب ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، جب ہم ارکان دین پہ عمل کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذان کہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ذکر کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ یہی سب کچھ تو ذکر الہی ہے. اور یہ اتنا خوبصورت بہانہ تھا، اتنی اس میں دلاویزی تھی، کہ سننے والے نے بھی اس میں سے نکلنے کی ضرورت محسوس نہیں. یہ بات اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بھی ذکر الہی، لیکن یہ ہی ذکر الہی ہے یہ کہنا زیادہ. یوں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جو ایک مسلمان اللہ کے حکم کی اطاعت میں کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جو سنت کے اتباع میں کیا جاتا ہے وہ ذکر الہی ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہوتی ہے. لیکن جو مطالبہ قرآن حکیم کا ہے وہ اس سب سے علیحدہ اور الگ ہے. آپ پہلے یہی دیکھ لیجئے، کہ نماز کے متعلق کتنی تاکید آئی ہے قرآن حکیم میں، اور خود اسے ذکر الہی کہا گیا ہے، نماز کو قرآن حکیم نے ذکر کہا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے فسعوا الی ذکر اللہ، اذان جب ہوتی ہے جمعہ کی نماز کے لیے تو جس قدر جلدی ممکن ہو سکے وہاں پہنچیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے لیے پہنچیے. لیکن ساتھ ارشاد ہوتا ہے اذا قضیت الصلاۃ، جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین پر پھیل جائیں، اپنا کام کاج کریں، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کریں، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. نماز سے فارغ ہو گئے، ذکر سے فارغ نہیں ہوئے. نماز سے اگلی نماز فرض ہونے تک آپ فارغ ہیں، اگلی نماز کا وقت آئے گا تو وہ فرض ہوگا، لیکن ذکر سے فارغ نہیں ہوئے. نماز کے بعد بھی ذکر کثرت سے کرتے رہے. نماز بھی ذکر ہے، لیکن نماز ہی ذکر نہیں ہے. نماز کے علاوہ پھر ذکر کی ضرورت قرآن حکیم میں ارشاد پر. بہت بڑی عبادت جہاد ہے، بہت بڑی عبادت. حتیٰ کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے، دنیا و ما فیہا سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب. شہید موت تک کو شکست دے دیتا ہے، اللہ کی توحید اور اس کے نبی کی رسالت، اس کے دین کی حقانیت پر گواہی دیتے ہوئے اپنی جان نثار. اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ کوئی کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے جان تک قربان کر دے لیکن اس حقیقت پر قائم رہے. عین میدان کارزار میں بھی ارشاد ہوتا ہے ذا لکی تم سے عطن فصمت ہو. کسی فوج کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ آ جائے تو مسلمان کو بھاگنا چھپنا زیب نہیں دیتا، بلکہ ثابت قدمی سے جم کر مقابلہ کرے، چونکہ اس کی تو ہر حال میں فتح ہے. شہید ہو گیا تو بھی فتح، یا فاتح ہوگا یا شہید ہوگا، ہر حال میں فاتح ہے، کامیاب ہے ہر حال. تو فصمت ہو، لیکن اس کے ساتھ اشارت ہے واذکروا اللہ کثیرا، ذکر اللہ کا کثرت سے کرتے رہو. اے جہاد میں بھی تلوار چل رہی ہے یا آگ برس رہی ہے، گولے برس رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، جسم کٹ رہے ہیں، درختے اڑ رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، لیکن فرمایا میرے ذکر کو مت چھو، اللہ اللہ ضرور کر. دین کی تبلیغ بہت بڑا کام ہے اور اس امت کا احساس. امت مرحومہ سے پہلے کسی امت کو یہ شرف نہیں بخشا گیا، کیونکہ کسی امت کے پاس آخری دین نہیں تھا. نئی نبوت مبعوث ہوتی تھی، نئی رسالت آ جاتی تھی، نئی کتابیں آ جاتی تھیں، تو ادیان ہمیشہ انبیاء پہنچایا کرتے تھے. اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ نبی پر کبھی ذکر الہی سے غفلت نہیں آتی. جیسے حضور نے فرمایا ہے نا یتنا مان ولا ینام قلبی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سو بھی جاؤں تو آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتا. انبیاء کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق مع اللہ جو ہوتا ہے اس میں کبھی غفلت نہیں آتی. اس کے باوجود آپ تبلیغ کا اندازہ فرمائیے کہ تبلیغ کرنے والے دونوں مبلغ یک وقت دونوں نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اولی العزم رسول ہے اللہ کے، آپ ان کے بھائی ہیں، حضرت ہارون نبی ہیں اللہ کے. جس کے پاس تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، دنیا میں ظلم کی مثال ہے وہ بہت بڑا جابر و قاہر ظالم مطلق العنان حکمران، ایک بہت بڑی ریاست کا مالک اور اپنے خدا ہونے کا مدعی ہے، جو خود خدائی کا دعویٰ لے کر بیٹھا ہے، اسے جا کر یہ سمجھانا کہ تم بندے ہو اور اللہ کی الوہیت اور اس کی خالقیت کا اقرار کرو، کتنا بڑا کام ہے، یہ صرف انبیاء کر سکتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرعون کے پاس تشریف لے جائیے، اور تبلیغ کا انداز بھی ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فقولا له قولا لینا. فرعون اگرچہ بدترین انسان ہے، لیکن آپ بہترین لوگ ہیں، آپ کی طرف سے جو انداز گفتگو ہو وہ آپ کی شان کے مطابق ہو. آپ نے میری بات کرنی ہے تو اس کا انداز کریمانہ ہو. وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق کرے گا. تبلیغ کا انداز بھی سمجھا دیا. اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ولاتن یا فی ذکر سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کام کر رہا ہو لیکن یک وقت اگر دو کام کرنے لگے تو ایک کی طرف توجہ کا ذرا کم ہو جائے. جیسے آدمی موٹر چلا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی سے بات کر رہا ہو تو بات کی طرف اس کی توجہ کم ہوتی ہے، سڑک کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی سے ذکر تو منقطع نہیں ہوتا، ظاہر ہے آپ اللہ اللہ تو کرتے رہیں گے، لیکن آخر فرعون بھی بہت بڑی ظالم و جابر قاہر ایک بہت بڑی شخصیت ہے دنیاوی اعتبار سے، اور اس کو جان جانے کا خطرہ ہے، اس کے جور و ظلم کے سامنے کھڑا ہونا معمولی بات نہیں ہے. اور ایسا نہ ہو کہ یہ سارے خطرات مل کر آپ کی زیادہ توجہ اس طرف کر لیں، اور ذکر تو آپ کرتے ہی رہے کر ہی رہے ہوں لیکن ذکر کی طرف توجہ کم ہو جائے، بلکہ ذکر کی طرف توجہ زیادہ ہو اور ثانوی درجے میں بات فرعون کے ساتھ. میرے خیال میں ہم اگر اس سے بھی تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے قرآن حکیم کہ جو ہمیں لاجواب کر دیتا ہے. کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا ذکر کیا کریں، اور وہ ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی حیات طیبہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی بعثت ہی اتنی عجیب ہے کہ ساری کائنات کے سامنے ایک اللہ کا بندہ صرف اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہو جانا بجائے خود ایک اتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ اللہ کریم ہی ہمت دے سکتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہی اللہ کا حبیب ہی یہ کام کر سکتا ہے. یہ کوئی دوسرا آدمی سوچ نہیں سکتا اتنی جرات کر. پھر جس معاشرے میں حضور محنت فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اتنی ایذا دی جاتی ہے کہ خود حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کسی نبی کسی رسول کو اتنی ایذا نہیں دی گئی. پتھر برسائے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، مذاق اڑائے جاتے ہیں، تمسخر کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. حتیٰ کہ یہ موجود ہے آپ کی سیرت مبارکہ میں کہ قافلے تجارتی جب آتے تھے تو ان کا یہ قاعدہ ہوتا تھا شہر کے باہر آ کر پڑاؤ لگا لیتے تھے تاکہ شہر میں خوب خبر گرم ہو جائے کہ کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تو الگ صبح شہر میں داخل ہوتے تھے کہ لوگ خریداری کے لیے جمع ہو جائیں. حضور کو جب خبر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تنہا تنہا صحرا کی تنہائیوں میں وہاں تشریف لے جاتے کہ کوئی آدمی میری بات بھی سن لے. تم ساری زندگی اسی دولت کے چکر میں رہو گے، میں تمہیں اس سے بہتر بات، تم کاروبار کرتے رہو، تجارت کرو، دولت کماؤ، اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہترین بات بھی بتاتا ہوں. حتیٰ کہ خود اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے، اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں انَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، ہر طلوع ہونے والا سورج آپ کو پہلے سے زیادہ محنت و مشقت میں، پہلے سے زیادہ مجاہدے میں، پہلے سے زیادہ جد و جہد میں مبتلا پاتا ہے. اس کے باوجود ارشاد ہوتا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھایا کیجیے، آدھی رات اٹھیے، تہائی رات اٹھیے، گھٹا لیجیے، پڑھا لیجیے، باوجود اس کے کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، ساری باتیں اس نے، اور حضور کی تبلیغ اور ساری کائنات کی تبلیغ ایک پلڑے میں رکھ دیجیے، بھلا کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ساری کائنات عبد الاباد سجدے کرتی رہے، آپ کا ایک دفعہ سبحان ربی العالی کہہ دینا وہ آپ کے منصب عالی کے مطابق ہے، اس کی کیا مثال ہو سکتی؟ پھر کائنات میں جہاں کوئی اللہ کا نام لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، وہ سارا آپ ہی کا تو سکھایا ہو. اس کے باوجود حکم ہوتا ہے راتوں کو اٹھیے. اب کتنا عجیب میٹھا انداز ہے قرآن کا، فرماتے ہیں انا ناشئت اللیل ہی اشد و اطا، میرے حبیب راتوں کو اٹھنا پھر اس آدمی کے لیے جو دن بھر کام بھی کرے، تھکا ہارا بھی ہو، اور انسان کا میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں اس میں نے کتنی ضرورتیں رکھی ہیں، اسے کتنے آرام کی ضرورت ہے، وہ کتنا کام کر سکتا ہے، اس لیے راتوں کا اٹھنا مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں کتنا مشکل ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں واقعہ مکیلا کہ رات کی بات مزہ دے جاتی، تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے ساتھ ہم کلام ہونا جو ہے اس کی ایک اپنی لے ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، چشم عالم بند ہو، لوگوں کی سانسوں کی آواز بھی نہ آ رہی ہو، پرندے حیوانات ہر چیز خاموش دمکی بیٹھی ہو اور ایک بندہ ہو کہیں اور رب العالمین سے محو گفتگو ہو, تو اسے جو لذت جو راحت جو لطف اسے اپنی گفتگو میں نصیب ہوتا ہے اس کا انداز بھی نرالا ہے. یہ اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے دن کے ہنگاموں میں نہیں. تو فرمایا راتوں کو اٹھ کر قرآن بھی پڑھیے, ورتل قرآن ترتیلا, قرآن کی تلاوت بھی کیجیے, لیکن اس کے ساتھ ایک کام میرے حبیب اور کیا کیجیے, بل کو رسم رب اللہ کے ذاتی نام کو دہرایا کیجیے, اپنے رب کے ذاتی نام کو, یعنی صرف اللہ 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 کہتے جائیے کہتے جائیے کہتے جائیے, کتنی دفعہ کہا جائے, فرمایا و تبتل الیہ تبتیلا, کتنی دفعہ کہیں کہ صرف اللہ رہ جائے ذہن میں کائنات میں. جب قرآن حکیم نے اس حد تک تاکید فرما دی اس ہستی کو جو دنیا میں آنے سے پہلے وہ عظمتیں لے چکا تھا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نصیب نہیں, انبیاء تخلیقی طور پر نبی تخلیق کیے جاتے ہیں, اتفاقاً یا حادثاتی طور پر کوئی نبی نبی نہیں بنا. قرآن حکیم اس بات کا گواہ ہے کہ جب ارواح پیدا فرمائے گئے وجود بنے نہیں تھے تو ارواح سے اللہ نے اپنی الوہیت کا عہد لیا, نبیوں کے ارواح اس وقت بھی نبی, ان سے نبوت کا عہد لیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت انبیاء کی یا آپ کی شان جو ہے وہ اس وقت بھی وہی تھی کہ تمام انبیاء سے آپ کی اطاعت کا اور تمام امتوں تک آپ کی عظمت پہنچانے کا عہد وہیں لیا گیا جہاں اللہ نے اپنی الوہیت کا اقرار کیا. ذکر الہی صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو ذکر کریں, ذکر تو ہر پارسا کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم گناہگاروں کے لیے, اور ہر خاتون کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہر مرد کے لیے ضروری ہے. کہ قرآن حکیم نے ذکر کے پہلو میں, عجیب بات ہے کہ یہاں اللہ جل شانہ نے الادہ بھی حکم و ذاکرین اللہ کثیرم و ذاکرات, حالانکہ اکثر احکام جو ہیں وہ یکجا ملتے ہیں لیکن جب ذکر کی بات آتی ہے تو تمام اعمال کے ساتھ الادہ ذکر کرتے کرتے ذکر الہی کے لیے خواتین و حضرات کو پھر الادہ بھی حکم دیا جاتا ہے, و ذاکرین اللہ کثیرم و کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین, اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس سے بہترین اجر ہے. اور پھر سب سے قیمتی جنس جو انسان کا سرمایہ ہے وہ اس کے دل کا قرار ہے. جس کا سارا مدار ذکر الہی, یعنی بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یہ بات بڑے ہوش سے سن لیجئے, پوری توجہ سے سن لیں, سارے انسان سارے مسلمان بالخصوص خواتین و حضرات پورے غور پوری توجہ سے سن لیں کہ جب تک اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا دل قرار نہیں, اور اس بے قرار دل کو پھر کوئی کام کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن ہم اپنے وجود کو پکڑ کر مسجد میں لے آتے ہیں, دل بازار میں رہ جاتا ہے, دل دنیا میں رہ جاتا ہے. ہم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, دوسروں کو جس بات کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے اندر اس بات کا اثر نہیں ہو رہا. ہم حج کے لیے جاتے ہیں, کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان ہے کئی پشتوں سے مسلمان گھر میں پیدا ہوا, وہ اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے, کپڑے اتار دیتا ہے, غسل کرتا ہے, کفن پہنتا ہے, زندہ انسان ان سلی دو چادروں کا کفن پہن کر رب کریم کی حضور کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, جیسا ہوں جو بھی کر چکا ہوں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تو میرے گزشتہ گناہ معاف کر دے, آئندہ کے لیے مجھے ہدایت نصیب فرما دے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اس طرح میرے سامنے حاضر ہوتا ہے میں اسے اس طرح صاف کر دیتا ہوں، اس طرح معاف کرتا ہوں، گویا وہ آج دنیا میں پیدا ہوا. لیکن یاد رکھیے، جب گناہ معاف ہوتے ہیں نا، ان کا اثر عملی زندگی پر یہ ہوتا ہے جیسے وجود میں کوئی زخم ہو، کوئی کھوڑا ہو، وہ بھر جائے تو وہ جگہ بڑا عرصہ وہ دباؤ برداشت نہیں کرتی، نازک ہو جاتی. اسی طرح آدمی کو گناہ کی طرف پلٹنے مشکل ہو جاتا، جبکہ ہم وہیں نقب مکرموں میں بیٹھ کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں. ہم وہاں سے آ نہیں رہے ہوتے، وہیں ہم اور کچھ نہ ہو تو کسی کی ہوائی جہاز کی سیٹ ہی مار لیتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو کسی غریب کی ٹانگ ہی کھینچ دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی وہیں بیٹھ کر ہم رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی چکر چلانے کی کوشش وہیں شروع ہو جاتی ہے. پہنچنا، واپس پہنچنے تک تو میرے خیال میں بڑا فاصلہ لگتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے شاید ہم جسموں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، دل ہمارے ساتھ نہیں جاتا. کیونکہ دل کو جانے کے لیے دل کا اپنا شعور چاہیے، اس کی اپنی حیات چاہیے، اس کا اپنا احساس زندہ چاہیے. اگر اس کا شعور بیدار ہو جائے، اس کا احساس زندہ ہو جائے، تو وجود یہاں بھی بیٹھا ہو تو دل وہاں حاضر ہو سکتا. لیکن اگر اس میں حیات نہ ہو، فنسیان و ذکر اللہ موت و قلوب ہیں واج سام ہم قبل القبور قبور، اللہ کی یاد اگر دل سے چلی جائے تو وہ مر جاتا ہے. انسان چلتی پھرتی قبر بن جاتے، اس کے اندر رونق نہیں ہوتی. جس طرح قبر ویرانی کا نشان ہوتی ہے، آپ اس پر پھول بنا دیں، آپ اس پر گلدستے رکھ دیں، آپ اس پر کتنے خوبصورتی سے کوئی بجلی لگا دیں، کمکمے سجا دیں، روضہ کو کچھ بھی بنا دیں، لیکن قبر قبر ہی ہوتی ہے، اس میں آبادی کے نشان نہیں بنتا. دل جب مر جاتا ہے، اللہ اللہ سے محروم ہو جاتا ہے، تو جسم کو جتنا سجاتے رہیں آپ، یہ ایک ویران قبر کے سوا کچھ نہیں. اس میں کبھی اطمینان پیدا نہیں ہوتا، اسے کسی جگہ سکون نہیں ہوتا. یہ تو اس کا ایک پہلو تھا کہ قرآن حکیم میں صرف اللہ اللہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. میرے خیال میں جب یہ حکم براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، تو کسی مسلمان کے لیے اس سے مبرا ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم جتنا اس سے چھوڑیں گے، اتنے ہم خدا نخواستہ نقصان میں رہیں گے، اس میں فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کی دوسری صورت کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ اللہ کا حکم ہو، قرآن حکیم میں بھی وہ موجود ہو، اور پھر کوئی یہ سوچے یا یہ پوچھے کہ جو حکم حضور کو اللہ نے دیا، کیا حضور اس پر عمل کرتے تھے؟ میرے خیال میں یہ خود بجائے خود یہ سوال ہی درست نہیں ہے. اس کے باوجود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک معروف لمبی حدیث میں ایک حصہ ہے، اس کا وہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کل احیانے ہی، کوئی حالت آپ کی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں. اور یہی تقاضا ہے قرآن کا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کیا صحابہ ذکر کیا کرتے تھے؟ صحابہ کی ایک حیثیت جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہے، جو برکت صحبت نبوی کی تھی، اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جو مختلف برکات انہیں نصیب ہیں ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جیسے ان کے قلوب منور ہوئے برکات صحبت نبوی سے، تو ان کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا. صرف قلب نہیں، گوشت پوست ہڈیاں کھال ریشے بال. قرآن حکیم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یعنی کھال سے لے کر دل کی گہرائی تک ایک ایک ذرہ وجود کا ان کا جو تھا وہ ذکر. یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سرکار کو حفاظت الہیہ، جو اللہ کا وعدہ ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ صرف قرآن کے الفاظ کو محیط نہیں ہے، ایسا سمجھنا. صحیح سمجھ نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے الفاظ بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے طالب ہیں، کیونکہ یہ پھر منصب نبوت ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، نبی جس کی ذات نے قرآن کو سنا اسی نے صحیح سمجھا، اور اسی کا منصب ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھائے کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم کیا ہے. آج بھی اگر ہم اس بات پہ فیصلہ کر لیں کہ جس آیت کا جو مفہوم حضور نے سمجھایا، صحابہ نے جو سمجھا، وہ سب کو منظور ہے، تو میرے خیال میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنے ہم میں تفریق پیدا ہوتی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اپنے اس زور علم کو اور لغات کو اور گرامروں کو اور منطق کو اور صرف و نحو کو غلط تقسیم دے کر الفاظ کو کھینچتے ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ہم آج بھی اس بات پہ آ جائیں، اور بات بھی حق یہی ہے، اور تزکیے کو یوں ارشاد فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت اللہ میرا حبیب میری آیات کے ذریعے میری طرف بلاتا ہے، ویزکیہم، پھر جو دعوت قبول کرتا ہے سب سے پہلے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. وہ تزکیہ اس میں یہ استعداد پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ تزکیہ نصیب ہو جائے تو لب نہیں ہلتے اکثر اوقات، اور علم دل سے دل کو پہنچ جاتا. آپ نے بارہا پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا واقعہ ہے کہ جب فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے اور میدان میں مقابلہ ہوا، انہوں نے بھی اجدہا بنائے لیکن آپ کی لاٹھی نے سب کو نگل لیا. تو جادوگروں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور واقعی وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو اسی جگہ وہیں بیٹھے ہوئے وہی جادوگر جو صبح فرعون سے انعام کے طالب سے، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ان کی ملاقات نہیں تھی، صبح تو فرعون سے کہہ رہے تھے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، ہم اگر جیت گئے تو پھر ہمیں خاص انعام دیا جائے گا، اور ابھی سورج ڈھلنے نہیں پایا تھا کہ وہ ایمان لیا، اور فرعون نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، دوسرے طرف کی پاؤں کاٹ دوں گا، اور تمہیں اسی میدان میں سولی پہ لٹ بولا اسلے بننے کو مجمے، میں ابھی تمہیں لٹکا دوں گا یہاں. انہوں نے کہا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو. اس سے آگے اگر پڑھا جائے تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے حشر کا، کہ تمہارے سزا دینے سے کیا فرق پڑے گا، تم کیا کر سکتی ہو، یہی کہ ہمارے جسم پر تمہیں وقتی طور پر قدرت حاصل ہو جائے گی، ہم پر تم سمجھتے ہو ہم پر موت آ جائے گی، لیکن یہ موت ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہی راستہ ہے اللہ کی بارگاہ کو جانے کا، تو تم اپنی بے وقوفی سے ہمیں اپنے اس پروردگار کے بارگاہ میں پہنچانے کا سبب بن رہے ہو جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، یعنی جسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تو ہمارا مقصد بن چکا ہے، اب تم ہمارا کیا بگاڑ لو. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے حشر کا نقشہ پیش کیا کہ تمہیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، اللہ کے حضور باتیں ہوں گی، کھرا کھوٹا جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، وہاں جو ظلم کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا، جو انہوں نے کیا وہ انہیں کسی نے تعلیم نہیں دیا، کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہیں کوئی موقع ملا ہو سبق لینے کا، تو وہ کیسے سیکھ گئے. جب وہ ایمان لائے تو نبی کے سامنے اس خلوص سے ان کے دل آئے کہ وہ تعلیمات جو قلب نبوت میں تھے، برکات کے ساتھ وہ تعلیمات بھی ان کے دل تعلیمات سے بھی بھر گئے. سیکھنے کا موقع، صبح کا سورج انہیں کافر دیکھ رہا تھا، غروب ہونے سے پہلے اس نے انہیں شہید پایا. یہ تزکیہ استعداد پیدا کر دیتا ہے تعلیمات کو حاصل کرنے کی. اس کے بغیر اعتراضات تو آتے ہیں، تعلیمات بہت کم آتے ہیں، اور آدمی ساری زندگی انہی میں الجھا چلا رہتا. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذکر کرتے تھے، اب اس سے زیادہ اس کی کیا دلیل ہو کہ وہ تو سراپا ذکر تھے، اس کے باوجود اس کے متعدد شواہد ملتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مل کر ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو حضور حجر مبارکہ میں تشریف فرماتے، اس کے شان نزول میں موجود ہے، آپ نے جیسے قدم مبارک مسجد نبوی میں رکھا تو کچھ لوگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ویسے لوگ حکم دینے سے پہلے مجھے مہیا فرمایا. یہ برکات صحابہ کے ساتھ بھی گم نہیں ہوئی، صحابہ کی صحبت میں جو پہنچا تابعین کا طبقہ ممتاز ہے، ان کی نمازیں روزے حج زکات عبادات اپنی جگہ، لیکن میں صحابی کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ کر جو دل میں کیفیات گھر آتی تھی اور ان کے نتیجے میں جو اللہ اللہ کی لذت نصیب ہوتی تھی وہ اپنی جگہ، وہ ان کا شان الگ. تابعین کی مجلس میں بیٹھنے والے تبع تابعین اپنی ایک الگ شان رکھتے ہیں. تب سے اب تک جس طرح مفسرین نے زندگیاں صرف کر کے علم تفسیر کو محفوظ فرمایا، محدثین نے عمریں قربان کی، کیسے عجیب لوگ تھے، ساری زندگی تنکوں پر سونا گوارا کر لیا لیکن اللہ کے دین کے لیے عمریں وقف کر دی. اتنے قابل لوگ تھے کہ اگر وہ دنیا کمانے پہ آتے تو دوسروں سے کروڑوں گنا زیادہ کماتے. بڑے بڑے اولی العزم لوگ جو راتوں کو نہیں سوتے تھے، دنوں کو نہیں سوتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، بڑا مجاہدہ کرتے تھے. اگر وہ اس مجاہدے کے ساتھ دنیا داری کے پیچھے لگ جاتے تو لوگ 10 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ شاید 18 گھنٹے کر لیتے. لیکن انہوں نے واقعی 18 کی بجائے 20-20 گھنٹے کام کیا مگر اللہ کے لیے، اور پوری امت کے لیے اللہ نے اتنا کام متقدمین علماء سے لیا کہ پوری امت کے لیے انہوں نے تمام علوم کو شیشے کی طرح، دودھ کی طرح شفاف نثار کر اس طرح پیش کر دیا کہ تب سے اب تک کفر ٹکرے مار رہا ہے، نہ قرآن میں مداخلت کر سکا نہ حدیث میں کر سکا. جب کوئی بات غلط آتی ہے تو نتھر جاتی ہے کہ یہ درست. کسی طرح فقہ میں لوگوں نے محنت کی، اسی طرح حصول برکات کے لیے علماء کا ایک طبقہ معروف ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ سے یہ 14ویں صدی کے اس آخری 20-30 سالوں سے پہلے، تو آپ کسی عالم کی سوانح اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ان سے پوچھ لیں، سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ان کے ہم اثر تمام علماء کو دیکھ لیں، اور ان کے ہم اثر جو ہیں ان سب کو دیکھ لیں. ان سب کا یہی حال ہوتا تھا کہ جب یہ فارغ التحصیل ہوتے تھے تو کسی بزرگ کی محفل کی تلاش میں چلے جاتے تھے کہ کچھ عرصہ وہاں رہ کر اللہ اللہ بھی سیکھیں. یہ اب کی اب ہمارے دور کی یہ مصیبت ہے کہ اول تو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اب ہماری یہ مصیبت ہے کہ لوگ دین پڑھتے کم ہیں اور 1-2-4 تقریریں چند آیات یا چند باتیں یاد کر کے انہیں مختلف تقریروں کو مختلف جگہ دہراتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ کچھ تجربہ ہو گیا تو بس بھاگ نکلے، پھر قابو نہیں آتے. اور کسی اللہ والے کے پاس یا کسی نیک کے پاس بیٹھ کر نیکی یا اللہ اللہ سیکھنا کو جا، اس پر پھر وہ الٹے سیدھے سوال اور اس کی تردید. یعنی ایک تو ایک چیز، ایک نعمت کو حاصل نہ کر سکنا اور پھر اس کے خلاف ایک محاذ بنا دینا، حالانکہ اللہ اللہ کرنے سے وہ استعداد کار دنیاوی اعتبار سے بھی آتی ہے کہ آپ صحابہ کی مثالی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، متقدمین کی اور سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں. ایک ایک شخص نے اتنا کام کیا ہے جتنا ایک فوج نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایک شخص کا دل روشن تھا، اور آج بھی ہماری یہ ضرورت کہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے، اور یہی ایک قوت تھی. عجیب بات ہے کہ چند گھروں سے، چند افراد سے، ایک ہستی سے، چند خانہ بدوشوں سے شروع ہونے والا اسلام اتنا مضبوط تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں کفر ٹوٹنے لگ جاتا تھا اور لوگوں کو اسلام نصیب ہوتا تھا. اب ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم وہاں اپنے اسلام سے کچھ نہ کچھ ضائع کر دیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بات کافروں کی ہم میں آ جاتی ہے. یعنی بالکل کوئی الٹ گیا نا، کہ ان کا اسلام یہ اتنا مضبوط اور اتنا ٹھوس تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا تھا.
ہم جہاں جاتے ہیں وہاں اس جگہ کی رسومات یا اس کے رواجات یا اس جگہ کی جو اچھی یا بری باتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے اندر آ ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہلو سے ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے یا ہم پر سوار ہو جائے، اس لیے کہ وہ اصل طاقت جو ہمیں اسلام پر قائم رکھتی تھی وہ تجلیات باری تھی، جن کے بارے حدیث قدسی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جرت نہیں ہے کہ وہ میری تجلی کو برداشت کر سکے، یہ صرف مومن کا دل ہے جسے میں نے یہ جرت دی ہے کہ وہ اسے برداشت تو میں نے کل جو عرض کیا تھا، کل بھی میرا یہی موضوع تھا کہ ہمیں واپس اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے بغیر کسی سے لڑے بھڑے اور بغیر یہ انتظار کیے کہ کون کرتا ہے. دیکھیں ہم اس دیار غیر میں دنیا داری کے لیے روزی کمانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جسے ویزا ملتا ہے وہ دوسرے کا انتظار تو نہیں کرتا کہ اور ویزا آدمیوں کو مل جائے تو میں چلا جاؤں گا، میں اکیلا کیوں جاؤں. تو جب دین کی طرف پلٹنا ہے تو ہم اپنے ارد گرد کیوں دیکھتے ہیں کہ اور لوگ بھی جائیں تو میں جاؤں گا. بھی جو جائے گا جسے توفیق ہوگی وہ تو جب جائے گا جائے گا، لیکن ہمیں خود اپنے آپ کو تو سب سے پہلے لے جانا چاہیے. اور اگر ہر آدمی انفرادی طور پر اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو میرے خیال میں ہمیں واپس جمع ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. یہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اگر چلے اس طرف تو میں بھی چلوں گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا والا مولوی تقریریں کرتا پھرتا ہے، یہ شروع کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے، اگر یہ نہیں کرتا تو ہمارا بھی گزارا ہوگا. تو اس طرح سے نہ آپ جاتے ہیں نہ میں جاتا ہوں، یعنی تو سارے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کر لے گا وہ کر لے گا وہ کر لے گا، کرتا کوئی بھی. اور یہی حدیث شریف میں ملتا ہے، نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک مصیبت یہ بھی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کر دیا کریں گے، خود عمل کی طرف بڑھنا چھوڑ دیں. آئیے کوشش کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے دل ہمیں واقعی اللہ کے نور سے روشن ملے، جن کے پاس بیٹھنے سے وہ روشنی ہمارے دلوں میں بھی آئے. چونکہ اس روشنی کا ایک خاصہ ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تو وہ کریم ہے. لیکن اب کتنی عزت ہے مسلمان کے لیے، فرمایا اللہ کا رشتہ ہی تمہارے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہاں تم پر رحمت برساتا رہے. والذی یصلی علیکم، اللہ کا رشتہ ہی مسلمان کے ساتھ یہ ہے. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، حتیٰ کہ جسے آپ انگریزی میں راؤنڈ دی کلاک کہتے ہیں اسے عربی میں بکرۃ واصیلا کہتے ہیں، کہ صبح شام ہر آن ہر وقت کرتے ہی رہو. اس کا نتیجہ اس لیے کہ اللہ کا تمہارے ساتھ رشتہ یہ ہے، والذی یصلی علیکم، وہ تم پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹاتا رہتا ہے. تمہیں وصول کرنے کے لیے بھی تو کوئی استعداد چاہیے، وہ تب پیدا ہوگی جب تم اس کی یاد میں اپنے دل کو لگا لو. اس کی طرف سے کمی نہیں ہے، کمی اس طرف سے ہوتی ہے کہ اب روشنی آ رہی ہے تار میں آتی رہے، آپ ٹیوب کو یا بلب کو درمیان سے ڈسکنیکٹ کر دیتے تو یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے. جو وصول کرنے والا ہے اس میں وصول کرنے کی استعداد ہونا بھی تو شرط ہے نا. اس طرف کثرت ذکر سے استعداد پیدا ہوگی. پھر فرمایا وہ ملائکہ تو اور اس کے فرشتے بھی ہر آن تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس رحمت کا اور فرشتوں کی دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تم ظلمت سے نور کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، برائیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر کسی کے پاس بیٹھنے سے کہیں اللہ اللہ کرنے سے ہمیں یہ نعمت ملے کہ پہلے کی نسبت اگر دن میں ہم سے پانچ خطائیں ہوتی ہیں تو چار ہو جائیں، پہلے دس ہوتی ہیں تو آٹھ ہو جائیں، سات گراف گرنا شروع ہو جائے، پہلے ہم دو نیکیاں کرتے تھے، کبھی تین پہ جی کر جائے، پھر وہ چار ہو جائے، آٹھ ہو جائے، جس طرف گراف بڑھنا شروع ہو جائے، اس طرف گرنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ بات درست ہے. اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کر کچھ حاصل نہیں ہو رہا، وہ بہت بڑا مولوی ہے یا بہت بڑا پیر ہے یا بہت بڑا مشہور آدمی ہے یا بہت بڑا، اس سے عجیب و غریب چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہوں، لیکن مومن کا جو یا مسلمان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. کہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عملی زندگی میں، اس کے دل میں، اس کی حیات میں، اس کے کردار میں ایک مثبت تبدیلی شروع ہو جائے. اور جوں جوں وہ ظلمت سے نکلتا جائے گا، جوں جوں نور کی طرف بڑھتا جائے گا، تو اس کا سکون بھی بحال ہوتا جائے گا اور اس کے مسائل بھی حل ہوتے، الجھنیں بھی صاف ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.